alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جو آپ کے سامنے سب لوگ جانتے ہیں کہ سید سرورت حسین صاحب ہے جو حضرت والا کے بہت ہی خاص خادم تھے, بہت ہی حضرت خوش کرتے تھے, اور یہ مولانا مرتضی صاحب جانپوری رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں, اور وہ مناظر دیوبند تھے اور حضرت حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ تھے, یہ ان کے پڑپوتے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا معارف, جب درس مثنوی چھپی تو حضرت والا کی جو مثنوی کا درس ہے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت کے حجرے میں تشریف فرما ہے, ایک طرف حضرت ہیں, ایک طرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف یہ ہیں, تو سامنے درس مثنوی رکھی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا یہ سر حسین صاحب سے کہ یہ درس مثنوی بہت اچھی کتاب ہے, تم یہی پڑھا کرو. تو حضرت والا نے بارہا یہ خواب, بہت خوش ہوتے تھے حضرت والا, کیونکہ بشارت ہے مومن کے لیے اچھے خواب. تو بارہا حضرت نے سنوایا ان سے, اس میں اور درس مثنوی میں بھی چھپا ہوا ہے, درس مثنوی میں چھپ گیا ہے. تو انہوں نے آج صبح بیداری میں انہوں نے ایک مکاشفہ ہوا, فجر کے بعد یہ لیٹ گئے تو انہوں نے بیداری میں دیکھا, تو اس پہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. اس سے ظاہر ہے مومن کے لیے بشارت ہے, اور اس سے یہ بھی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ بالا میں برزخ میں حضرت والا کی روح پاک متوجہ ہے میری طرف, اس لیے میں سنوا رہا ہوں وہ, کیونکہ اس سے جتنی محبت اور عقیدت اپنے مربی سے ہوتی ہے اسی کے بقدر حسن ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگ اس کو سنوا دیا کرتے تھے اور اس سے وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے تھے, نہ کہ اپنے کو کچھ سمجھتے تھے. اللہ مجھے بھی اسی کی توفیق دے, اسی کی چاہتا ہوں. اللہ تو آگے بڑھائیے.
مرشد و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض, ان کا فیض ہے جو الحمدللہ میرے پیر و مرشد مربی محبوبی حضرت میر صاحب دامت برکاتم کے قدموں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ایسا ہمیں شیخ دے دیا کہ کوئی کمی محسوس نہیں, الحمدللہ وہی فیض ہمیں پہنچ رہا ہے جو حضرت والا سے پہنچتا تھا. تو انہی کی برکت سے, انہی کے فیض ہے جو الحمدللہ بیداری میں دیکھا آج خواب صبح کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت اچھی صحت میں, بہت اچھی صحت حضرت والا کی. تو حضرت والا یہ کمرہ جو حضرت میر صاحب کا یہاں سے تشریف لا رہے ہیں بالکل صحت کی حالت میں, اور حضرت میر صاحب دامت برکاتم یہاں صوبے پہ تشریف فرمائے, اور حضرت ایسے آئے اور میر صاحب کے یہ دائیں طرف کھڑے ہو کے اور حضرت سے ایسے معانکہ کر رہے ہیں, اور حضرت بھی معانکہ کر رہے ہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا اور میں پھر سونے کے لیے لیٹا ہوں, تو بس یہ ایک منٹ یا آدھا منٹ لگا, تو پھر میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر کہ حضرت کو جی حضرت اس کمرے میں جائے میر صاحب کے کمرے سے, اور ایسے آ کے اور یہاں حضرت کے صوفے کے برابر میں آ کے اور ایسے یوں چھٹا لے حضرت میر صاحب.
اللہ
الحمد للہ.
آپ اس سے پہلے کیا دیکھا؟
اس سے پہلے
خواب جو دیکھا
جی وہ بھی دیکھا تھا,
مکاشفہ تھا, جاگتے بھی دیکھا.
وہ جاگتے بھی دیکھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہاں صوفے میں تشریف فرمائے حضرت میر صاحب دامت برکاتم کے, اور میں یہاں نیچے بیٹھا ہوں. تو حضرت والا رحمت اللہ ایک دم اٹھے کھڑے ہوئے اور اپنا بایاں ہاتھ جو ہے میرے کندھے پہ رکھا, اور ایسے آہستہ آہستہ ہے اور یہاں آ گیا کتابوں کو. کتابوں کو بہت غور سے دیکھتے رہے, جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ دیکھتے تھے خوب اچھی طرح یوں غور سے. اس کے بعد پھر چلے وہاں کمرے کے پاس چلے گئے, تو وہاں ایسے یوں دیکھا حضرت والا نے, اس کے بعد پھر آئے اور پھر ایسے چلے گئے. ایسے سامنے یہ پردے جو تھے بند تھے بالکل. تو یہاں حضرت والا نے مجھ سے فرمایا اشارے سے, یہاں کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت یہاں ٹھنڈا پانی پینے کا انتظام. تو ایسے کہا ماشاء اللہ, بس یہ ختم ہو گیا.
الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. لائی اور بھی اور جگہ اور تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیے, سب لوگ تھوڑا تھوڑا سرک دیں. اس کا آج راحیل نہیں ہے کیا؟ سے کچھ بات ہوئی کیا جنید سے؟ اچھا حضرت والا کے ملفوظات ہیں, ارشادات درد دل, جو جنوبی افریقہ کے پہلا سفر تھا حضرت والا کا. دونوں دو سال کے بعد بیماری کی حالت میں حضرت تشریف لے گئے تھے, اور وہاں اگرچہ حضرت والا کو بالکل بولنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ سب ملفوظات ہیں. ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے, دو دو گھنٹے, ایک ایک گھنٹہ حضرت نے بیان فرمایا اسی حالت میں. ارشاد فرمایا کہ اچھا ایک بات عرض کرتا ہوں جو سمجھ میں مشکل سے آئے گی, لیکن کچھ لوگ سمجھ لیں گے, امید ہے کہ میں اس کو آسان کروں گا. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ مسائل السلوک حاشیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں, ان بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین ينسبون قوالاتهم الى مجاہداتهم فهذا عین الكفران. بہت سے صوفیہ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے صوفیہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ اور نتیجہ سمجھتے ہیں, اور یہ عین ناشکری ہے. بہت سے صوفیہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کو نسبت حاصل ہوئی, اللہ سے تعلق حاصل ہوا, اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مجاہدوں کا نتیجہ ہے, ہمارے مجاہدوں سے حاصل ہوئی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عین ناشکری ہے. اب اس میں تو بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں کہ صاحب ہم نے تو بڑے پاپڑ بیلے, اتنے مجاہدات کیے تب یہ نعمت ہم کو ملی, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے مجاہدات تو کیے لیکن ان مجاہدات کی بعض بھی اصولیاں ایسی زہر قاتل ہیں جو سب کو کراس کر گئیں. اس لیے مجاہدہ تو ہے لیکن اپنے اعمال بھی دیکھیے. اس لیے اپنے کسی کمال کو اپنے مجاہدے کا ثمرہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے اپنے کسی کمال کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ یعنی پھل اور نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی عطا اور ان کا انعام سمجھے کہ ان کے فضل کا سبب ان کا فضل ہے. یا کوئی چیز رکھو. بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی عطا اور ان کا انعام یعنی جو کمال حاصل ہوا اس کو اللہ کی عطا اور ان کا کمال اور ان کا انعام سمجھے کہ ان کے فضل کا سبب ان کا فضل ہے, ان کی رحمت کا سبب ان کی رحمت ہے, ان کے کرم کا سبب ان کا کرم ہے, میرا مجاہدہ نہیں. ورنہ میرے اعمال ایسے ہیں جو اپنے مجاہدات پر پانی پھیر دیتے ہیں اور بجائے ثواب کے سزا کا مستحق بناتے ہیں. اب کسی کا منہ ہے جو اپنے مجاہدات کو اہمیت دے جبکہ اس کا بعض عمل اس کو مجرم اور سزا کے قابل بنا دیتا ہے. لہذا اللہ کے کسی انعام کو اپنے بڑے سے بڑے مجاہدے کا ثمرہ نہ سمجھو بلکہ ان کی عطا کا سبب ان کی عطا ہے, ان کے کرم کا سبب ان کا کرم ہے. اور اللہ تعالی سے بھی کہو کہ اللہ مجھ پر جو آپ کی عنایات ہیں ان کا سبب آپ کی عنایات ہیں, مجھ پر جو آپ کا فضل ہے اس کا سبب آپ کا فضل ہے, میرے مجاہدے اس کا سبب نہیں ہو سکتے. بتائیے باریک بات ہے کہ نہیں. علماء نے عرض کیا جو اس مجلس میں شریک تھے کہ بہت باریک بات ہے اور ہمارے لیے سبق ہے. فرمایا کہ یہ سبق بھی آج بلا ارادہ دے دیا, کچھ سوچ کر نہیں بیٹھا تھا, کوئی مضمون بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا. بس اب اس کا ترجمہ کر دیجئے. مولانا منصور الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا. رضا بالقضاء موجب اطمینان ہے, یعنی اللہ تعالی کی کسی فیصلے پر راضی رہنا, کوئی پریشانی آ گئی اس پر راضی رہنا, یہ سبب ہے اطمینان کا. ترجمے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو منہ سے غیبت نکل جاتی ہے کہ فلاں آدمی ایسے ویسے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ جن لوگوں سے تکلیف پہنچ جائے تو کچھ منہ سے نہ نکالے اور راضی رہے اللہ پر. من ينظر الى مجاری القضاء لا يفنی ایامہ بمخاصمۃ الناس ویقول لا تثریب علیکم اليوم. مجاری جمع مجرا کی ہے, یعنی جاری ہونے کی جگہ. مراد عرش اعظم ہے کہ اللہ کا فیصلہ عرش اعظم سے جاری ہوتا ہے. پس جس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے مجاری قضا سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, وہ لوگوں کے جھگڑوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور کہتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں. اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا جنہوں نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی تھی, مارنے کی کوشش کی تھی, کہ آج آپ پر آپ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں پر آج کوئی الزام نہیں, شیطان نے بھائیوں کے درمیان گڑبڑ کر دی تھی, بھائیوں کی غلطی کو شیطان کے اوپر ڈال دیا, یعنی بھائیوں کی غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کر کے ان کو بری کر دیا تاکہ وہ ندامت کے ساتھ نہ کھائیں پیئیں. اس کی نظر لوگوں پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر ہوتی ہے کہ یہ سب وہاں سے آیا ہے, بھلا ان کی کیا مجال تھی کہ یہ میرے منہ کو آتے, بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے، مجاری قضا پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کو یہی منظور تھا، اس لیے یہ لوگوں سے جھگڑنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، جانتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ ان کو دے گا، یہ تو گناہگار اور ظالم نہیں ہوگا، یعنی جو کچھ جس کو اللہ کے فیصلوں پر جو عرش اعظم سے جاری ہوتی ہے نظر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو دشمن مجھ سے دشمنی بھی کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالی کی کوئی مصلحت ہے، اس لیے میں اس پہ راضی ہوں، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ زیادتی کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو اللہ کے گنہگار ہو رہے ہیں، اگر اللہ چاہیں گے وہی ان کو سزا دیں گے، تو یہ خود گنہگار نہیں ہوگا، خود تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو سزا جو ایزاد پہنچا رہے ہیں ان کا ظاہر بات ہے اللہ تعالی تو عادل ہیں، تو اس کی گناہگار وہی ہوں گے جو یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی سزا انہیں کو ملے گی جو اس کو ستا رہے ہیں. گناہ کی ترغیب دینے والا بھی مجرم ہے. ترجمے کے بعد مولانا سے فرمایا، مولانا منصور الحق صاحب سے فرمایا کہ بیٹھیے ابھی اور سنیے. یہ سن کر تمام سامعین خوش ہو گئے. پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے برے کام کی طرف برغدایا تھا، لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ نازل کیا، مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید خانہ پیارا ہے اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یدعونا جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ورغلانے والی ایک عورت تھی یعنی زلیخا، تو جمع کا صیغہ اللہ تعالی نے کیوں نازل کیا؟ حضرت حکیم الامت تھانوی نے اس کا جواب دیا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سفارش کی تھی کہ آپ زلیخا کی خواہش پوری کر دیجئے، تو برے کام کی سفارش کرنے والیوں کو اللہ تعالی نے انہی میں شامل کر دیا جمع کا صیغہ نازل فرما کر. معلوم ہوا کہ برائی کی سفارش کرنے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا برائی کرنے والا. معلوم ہوا کہ برائی کی سفارش کرنے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا برائی کرنے والا. بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ کے ایک بڑے دارالعلوم میں بہت بڑے مجمع کے سامنے میرے بیان کے دوران ایک عالم نے اشکال کر دیا کہ یدعونا تو مذکر ہے، تو مؤنث کے لیے یعنی عورتوں کے لیے اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ میں نے کہا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یدعونا استعمال ہوتا ہے. پھر میں نے گردان سنائی، یدعو یدعوان یدعونا تدعو تدعوان یدعونا. بڑھاپے میں صرف نہ ہو کس پیر کو یاد رہتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے. اول تو جب حضرت والا بیان فرما رہے تھے تو یہ خلاف ادب تھا، حالانکہ وہ بھی عالم تھے، لیکن دوسرے سیاسی قسم کے ذہن تھا. تو اس دوران تقریر جب کوئی کر رہا اس وقت کوئی اشکال کرنا یہ خلاف ادب ہے، مگر وہ کھڑے ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت صرف صوفی ہیں، کسی عالم نہیں ہے. اب تو انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ یدعونا جو ہے تو مذکر کا صیغہ ہے جمع کا، کہ مؤنث کے لیے کیوں آیا؟ تو حضرت فرمایا کہ مذکر کا بھی ہے مؤنث کا بھی ہے. یہ بچپن میں یاد کرتے ہیں جو حضرت شروع میں یاد کیے تھے، پھر حضرت نے سنا دی یدعو یدعوان یدعونا تدعو تدعوان یدعونا. پہلے یدعو یدعوان یدعونا یعنی یہ تو مذکر کے صیغے مردوں کے لیے، پھر دوسرے میں تدعو تدعوان یدعونا وہ بھی مؤنث کے لیے ہے. تو یہ حمایت تدمنا اور یدمنا, یدمنا جو ہے جمع مؤنث کے لیے بھی ہے مذکر کے لیے بھی ہے. اور وہ ایک دم سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے, منہ چھپا کے بیٹھ گئے. پھر بھی دوران تقریر اس کے بعد جو نے فرمایا کہ وہ دوسرا اعتراض اور بھی کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ خیر وہ مجھے حضرت تھاری کا جواب دیا. دونوں اعتراض کیے, پھر اپنا رومال ڈال کے اپنا بیٹھ گئے. پھر حضرت کے اور اس میں بیانات میں بھی آتے رہے, پھر کچھ بھی اعتراض نہیں کیا. تو حضرت والا کو یہ ایسی آتی کہ وہاں کینیا میں جب حضرت والا نے بیان ہوا, ایک عالم تھے وہ مصر کے پڑھے ہوئے تھے, جامع اظہر کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ وہاں کے لوگوں نے بتایا, کسی کو خاطر میں نہیں لگاتے تھے. جب حضرت والا تشریف لے گئے تو پہلے تو ایسی ذرا اکڑے ہوئے سے بیٹھے تھے, پھر جب حضرت نے بیان شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک دم سے ویسے ہو کے بیٹھ گئے, جیسے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے. اس کے بعد چلے ختم ہو گیا. پھر دوسرے دن آ کے مجھ سے کہا کہ مجھے, حالانکہ وہ بیت وغیرہ کے قائل ہی نہیں تھے, حضرت سے بیت کرا دوں. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا تو آپ تو رات بھی آئے تھے, رات آپ نے کہ رات مجمع زیادہ تھا اس لیے نہیں میں بولا. تو اگر میں جو میں نے کہا کس وجہ سے آپ حضرت سے بیت ہو رہے؟ دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ حضرت کو وہ قواعد النحو و صرف النحو جو کہ بچپن میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں, پھر تو بولنے لگتے ہیں عربی, حضرت کو ایسے ازبر ہیں کہ گویا آج ہی پڑھے ہیں. کینیا کی بات ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے زندگی بھر یہ اشکال تھا کہ علماء جو ترجمہ کرتے ہیں کونو مع الصادقین کا, کہ متقی بندوں کے ساتھ رہو, تو مجھے غصہ اس پہ آتا تھا کہ یہ متقی کا کیوں استعمال کرتے ہیں علماء اپنی طرف سے, جبکہ وہ تو صادقین کے معنی تو یہ ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو, لیکن وہ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں. تو حضرت والا نے مجھے یہی اشکال تھا, تو حضرت والا نے اس میں فرمایا کہ کون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو فرمایا یہاں صادقین جو ہے وہ متقین ہی کے معنی میں ہے. اور پھر دوسری آیت سے اس کو ثابت کر دیا, اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ کی آیت ہے کہ وہی جو صادق ہیں, وہی جو سچے ہیں, وہی متقی ہیں. تو صادق اور متقی ایک ہی کلی ہے. وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پھر آ کے بیعت ہو گئے حضرت والا سے. اب کیونکہ وہاں یہاں بھی علماء کا مجمع ہوتا تھا, یہاں حضرت کی تقریر کا انداز دوسرا ہے, اشاروں میں پھر بات فرما دی. جیسے آیت پڑھی پورا قصہ بیان نہیں فرمایا, کیونکہ علماء بیٹھے ہوئے تھے, سب سمجھتے ہیں, تو اسی مختصر بیان کر دیتے. ایسی جامع ہوتی تھی کہ علماء اس پہ اشش کر دیتے. مولانا منصور الحق ناصر, مولانا عبدالحمید صاحب اور یہ اس کے ڈربن کے شیخ الحدیث اور آزاد بل کے شیخ الحدیث, بڑے بڑے اور دوسرے علماء, مولانا یونس پٹیل صاحب دوسرے شہروں سے آتے تھے. زیادہ تر علماء کا مجمع ہوتا تھا, علماء اور طلباء. موقع فرار پر دعا کے لیے قرار جائز نہیں, یعنی جہاں سے بھاگ جانا چاہیے وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہا کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے, اس وقت وہاں دعا جائز نہیں. وہاں فرار قرار اختیار نہ کرے, یعنی وہاں رکے نہیں دعا کے لیے بھی کہ دعا کرنے کھڑا ہو جائے, بھاگے نہیں. تو فراتے ہیں موقع فرار پر دعا کے لیے بھی قرار جائز نہیں. فرمایا کہ ایک مسئلہ بتاتا ہوں, کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، لیکن دیکھیے کتنی باریک باریک باتیں حضرت قرآن حدیث سے نکال، قرآن پاک سے نکال رہے ہیں. اصلاح عشق مجازی یا حسن پرستی کی اصلاح کے لیے یا آپ کسی تفسیر میں نہیں دیکھیں گے. ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ یہ گناہ کرو ورنہ میں تم کو جیل میں ڈال دوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گر کر نہیں دعا نہیں مانگی بلکہ وہاں سے فوراً بھاگے. معلوم ہوا کہ موقع فرار پر موقع قرار جائز نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر دعا کرو، یعنی جہاں سے بھاگنا ضروری ہو وہاں بیٹھ کے دعا، قرار رک کے دعا کرنے لگو یہ جائز نہیں ہے، وہاں سے بھاگنا فوراً بھاگو. بعض لوگ اسی معشوق کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ دعا کرنے کے بعد منہ کالا کر لیا. شیطان بہت چالاک ہے، جس دن بندے کو زیادہ روتے ہوئے دیکھتا ہے اس دن اور زیادہ گناہ کراتا ہے، کہتا ہے کہ آج تو بہت رو چکے، پچھلے پاپ سب دھل گئے، پچھلا حساب صاف ہو گیا، چلو آج نیا بازار لگائیں. جب گناہ کے اسباب پیدا ہو جائیں تو یہ موقع فرار ہے، وہاں سے فرار واجب ہے. یعنی جب کوئی گناہ کے اسباب سامنے آ جائیں، گناہ سامنے آ جائے کہ آدمی وہ گناہ کر سکتا ہے، تو یہ بھاگنے کا موقع ہے، وہاں سے قرار وہاں رکنے کا موقع نہیں ہے کہ دعا کرنے کے لیے وہاں شیطان کے دعا کر لو تھوڑی سی بھاگ جاؤ اس کو. تو ففروا الی اللہ، جب گناہ کے اسباب پیدا ہو جائیں تو یہ موقع فرار ہے، وہاں سے فرار واجب ہے. ففروا الی اللہ، اے ففروا عما سوی اللہ الی اللہ، یعنی غیر اللہ سے اس وقت بھاگنا فرض ہے، وہاں بیٹھ کر اس وقت دعا مانگنا قرآن کی روشنی میں جائز نہیں ہے. جہاں ہر طرف میگنیٹ یعنی مقناطیس لگے ہوں وہاں اٹھنی بیٹھ کر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ کھینچوں، تو دعا مانگنے کے باوجود میگنیٹ کھینچ لے گا. جہاں ہر طرف میگنیٹ لگے ہوں وہاں اٹھنی جو اٹھانے کو سستکا جو ہوتا ہے لوہے کا، وہاں اٹھنی بیٹھ کر دعا کرے کہ اللہ میں نہ کھینچوں، تو دعا مانگنے کے باوجود میگنیٹ کھینچ لے گا. پہلے بھاگو، بھاگنے کا حکم بھی تو اللہ ہی کا ہے کہ نامناسب موقع سے بھاگو. ففروا الی اللہ فرما رہے ہیں، وہاں بھاگنا عبادت ہے، بھاگنا فرض ہے، بھاگنا مرضی الہی، بھاگنا مرضی الہی ہے، منشاء الہی ہے کہ تیزی سے بھاگو ورنہ حسن کے میگنیٹ تمہیں کھینچ لیں گے. میگنیٹ بھی تو اللہ ہی کا ہے، انہوں نے حسن کے میگنیٹ لگا رکھے ہیں اور بھاگنے کا حکم بھی وہی دے رہے ہیں، لہذا ان کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بس جہاں موقع فرار ہو وہاں سے فرار واجب ہے، قرار جائز نہیں. خواب بصورت سے دعا ہو، فرار کے قرار جائز نہیں چاہے بصورت دعا ہو. جہاں بھاگنے کا موقع ہے اور حکم ہے وہاں بیٹھ کے دعا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہاں چاہے وہ قرار وہ رکنا دعا ہی کے لیے ہو تب بھی جائز نہیں ہے. وہاں فرار کے وقت بھاگتے ہوئے جو کچھ کہہ سکو کہ یا اللہ مدد فرما، یہ صحیح ہے، بھاگتے ہوئے دعا مانگ لے، لیکن وہاں بیٹھ کے نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، بھاگنے سے تالے ٹوٹے ہیں، اللہ نے مدد کی اور بھاگنے کا انعام مل گیا، تالے خود بخود کھل گئے. بس جو انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے اس کی نقل امت پر واجب ہے. یہ سبق بہت ضروری ہے، آج ضروری. کیسے عجیب بات ہے واقعی، یہ کسی کی ذہن میں آ نہیں سکتی تھی، تو اللہ کی طرف سے الہام ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے تھے، بیٹھ کے دعا نہیں کرنے لگے تھے کہ اللہ مجھے زلیخا کے فریب سے نجات دے یہ میں اس کی طرف نہ کھینچوں، یہ ہندوانی کی وہاں سے بھاگی. یہ حضرت والا نے مولانا منصور صاحب سے فرمایا کہ اس کو بھی بیان کر دیجئے. مولانا نے انگریزی میں ترجمہ فرمایا، فرمایا کہ بہت یہ سبق بہت ضروری ہے، آج ضروری سبق دیے گئے ہیں. حضرت والا نے پھر فرمایا کہ ترجمہ کر دیجئے. مولانا نے انگریزی میں ترجمہ فرمایا، پھر فرمایا کہ حسن میں بھی کشش ہے اور عشق میں بھی کشش ہے، دونوں پاس رہیں گے تو بچ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے، اس لیے فرار واجب ہے کہ محاذات سے الگ ہو جاؤ، آمنے سامنے سے الگ ہو جاؤ تو میگنیٹ کا تعلق ختم ہو جائے گا. یعنی خاص فیلڈ ہوتی ہے، میگنیٹ کا خاص علاقہ ہوتا ہے جہاں تک وہ کھینچتا ہے، تو اس علاقے سے بھاگ جاؤ تو اس کی فیلڈ ختم ہو جائے گی، وہاں اس کا وہ بھاگنے سے اس کی وہ فیلڈ ختم ہو جائے گی، وہاں اس کی کشش نہیں پہنچے گی. کہ محاذات سے الگ ہو جاؤ تو میگنیٹ کا تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہنے سے الگ ہو جاؤ اور وہاں سے فرار اختیار کرو تو پھر یہ حسن کے میگنیٹ کا تعلق ختم ہو جائے گا، اس کی کشش ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی کشش پاس ہی بیٹھنے سے ہوتی ہے، دور ہونے سے وہ کشش کا علاقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. جیسے میگنیٹ میں ہوتا ہے، ایک خاص تک اس پہ رکھیں آپ تو کھینچ لے گا، زیادہ دور فاصلے پہ رکھیں گے تو نہیں، لوہے کو نہیں کھینچتا. جب آمنے سامنے رہیں گے، دور رہیں گے تو میگنیٹ کیا کرے گا، دور رہنے سے اس کے دائرہ کشش میں نہ آئیں گے، دور رہنے سے اس کے دائرہ کشش میں نہ آئیں گے اور میگنیٹ کچھ نہ کر سکے گا. اٹھنی میگنیٹ کے سامنے ناچتی رہے گی تو ناچتی رہے گی، میٹنے کی طرف کھینچتی رہے گی، اور جب اس کے محاذات سے ہٹ جائے گی تو اس کے اثر سے بچ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالی نے پہلے میگنیٹ کے محاذات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھگا دیا. یعنی میگنیٹ جو حسن کا زلیخا کے حسن کا میگنیٹ جو تھا، اس کے آمنے سامنے سے، اس کے محاذات سے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھگا دیا. اس لیے بھاگنا فرض ہے، چاہے بھاگتے ہوئے دعا کرتے رہو لیکن وہاں دعا کے لیے رکنا جائز نہیں، قدم فرار کے مضبوط رہیں. اگر قدم فرار کے مضبوط نہ ہوئے تو میگنیٹ غالب ہو جائے گا، فرار اختیار کرنا واجب ہے. اگر قدم فرار کے بھاگنے کے قدم مضبوط نہ رہے، یعنی وہاں ٹھہر گئے، تو حسن کا میگنیٹ جو ہے وہ کھینچ لے گا. فرار اختیار کرنا واجب ہے. جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا فرار کمزور ہوتا ہے، اگر ہمت کر کے بھاگ جائیں تو میگنیٹ کیا کرے گا. لہذا اس کو یاد رکھو کہ گناہ کے موقع سے فرار واجب ہے. اس وقت نہ بھاگنا اور آنسو بہانا، رونا دھونا سب بیکار ہو جائے گا. اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کام نہیں کرے گا. ففروا الی اللہ کا حکم نص قرآن ہے، کہ اللہ کی طرف بھاگو، یہ اللہ کا حکم ہے. جو نص قرآن پر عمل نہ کرے اس کا مبتلا ہو جانا کیا بعید ہے. یہ باتیں بہت اہم ہیں. پھر فرمایا کہ اب ترجمہ کر دو، بس اب دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اور میرے متعلقین کو اور آپ کو اور آپ کے متعلقین کو قیامت تک نسلن بعد نسلن اولیاء صدیقین کا مقام عطا فرما دے. یعنی دنیا ہی میں ہمارا ایمان ایسا ہو جائے جیسے دوزخ اور جہنم کو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں کام، یعنی نیک کام کرنے کی اور برائی چھوڑنے کی توفیق دے. کیونکہ جو نیک کام کرے اور برائی نہ چھوڑے تو وہ کیسے ولی اللہ ہوگا. اللہ مجھ کو بھی توفیق دے کہ اختر ہر سانس اللہ پر فدا کرے اور ایک سانس بھی ناراض نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیان کے بعد حضرت والا رہائش گاہ آزاد بل تشریف لائے اور کچھ خاص احباب بھی بعد عشاء آ گئے تو فرمایا میں قسم کھا سکتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا بیان کروں گا، میرے ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ دیتے گئے میں لیتا گیا اور لے کر لوگوں کو دیتا گیا. واہ، فرمایا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا بیان کروں گا، میرے ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ دیتے گئے میں لیتا گیا اور لوگوں کو لے کر دیتا گیا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہماری بھی جو تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ دینے والا وہ اللہ ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو فالج میں یہ باتیں یاد رہ سکتی ہیں. ہم ہردوئی میں ایک مریض کو دیکھنے گئے جو حافظ قرآن تھے، قل ہو اللہ احد بھی بھول گئے تھے، قل ہو اللہ بھی بھول گئے تھے، علم شریف بھی یاد نہ تھی. انتیس محرم الحرام 1423 ہجری مطابق 12 اپریل 2002 بروز جمعہ بعد نماز فجر ایک پارک میں جھیل کے کنارے. بعض آداب شیخ، ایک صاحب جو حضرت والا سے بیعت ہیں مجلس میں تسبیح پڑھ رہے تھے، اس وقت ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے تسبیح دکھا کر نہ پڑھے، اگر پڑھتا ہے تو جیب میں تسبیح چھپائے رکھے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پڑھے، مگر شیخ کے سامنے تسبیح پڑھنا خلاف ادب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کو تسبیح دکھا کر پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ جنید بغدادی ہیں تو میں بھی بابا فرید سے کم نہیں ہوں. صورتاً یہ بھی ایک قسم کا تقابل اور مقابلہ ہے. ایک اللہ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے، اور قبولیت کے لیے ادب شرط ہے، اور بزرگان دین نے جس چیز کو بے ادبی کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ متبع شریعت اور متبع سنت بزرگوں کے اندھے مقلد ہیں. جو سنت و شریعت کے چلتے ہیں انہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اندھے مقلد ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت و سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اس کے خلاف کر نہیں سکتے. وہ اس لیے وہ لوگ جو مجھ سے بیعت بھی ہیں ان کا میرے سامنے تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے، نہ پڑھنا افضل ہے. دیکھیے اس طرح اگر شیخ کے سامنے کوئی تسبیح دکھا کے پڑھ رہا ہے تو جیسا نکاح طلاق کی چاہے اس کی نیت نہ ہو، لیکن صورت اس کی ہے کہ گویا یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، اگر آپ جنید بغدادی ہیں تو میں بھی بابا فرید ہوں. اس لیے شیخ کے سامنے، لیکن جو لوگ مجھ سے بیعت ہیں ان کا میرے سامنے تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے، نہ پڑھنا افضل ہے. اگر محبت ہو تو محبت کی نظر کو شیخ کو دیکھنا خود عبادت ہے. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے سے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے، کچھ شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے، اور شیخ کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے. دلیل یہ ہے کہ کعبہ موجود تھا، زمزم موجود تھا، اور مولد شریف یعنی آپ کی جائے پیدائش وغیرہ تبرکات موجود تھے. لیکن ہجرت کا جب حکم ہوا تو ایک صحابی کو بھی مکہ شریف میں رہ جانے کی اجازت نہیں ملی. سب کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے، تم سب کے سب وہاں جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے. اب کعبے سے لپٹنا مفید نہیں ہوگا. کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے، کعبے کو ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی، کعبے میں ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. نبی نے وہ بت نکالے تو نبی تمہارے دلوں کے بت بھی نکالے گا، یعنی رضائل سے تمہارا تزکیہ کرے گا. بس نبی کی صحبت، اللہ والے کی صحبت جہاں ملے وہاں چلے جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے دین کا پھیلانا، اپنے دین کا پھیلنا، دین کی اشاعت کعبۃ اللہ میں قیام سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے ہجرت فرض ہوئی، پھر مدینہ شریف سے دین پھیلا. اس لیے مدینہ کی مٹی سے بھی آپ کو محبت تھی. جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھ کو لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ مدینہ سے اسلام پھیلا ہے، اور مکہ مکرمہ سے محبت تھی کیونکہ اللہ کا شہر ہے، بلد امین ہے. بس مکہ شریف اور مدینہ شریف جاؤ آؤ مگر وہی نہ رہ جاؤ، کیونکہ وہاں ابھی حالات دین کی خدمت کے نہیں ہیں، قانونی رکاوٹیں ہیں. ہاں، مرتے وقت وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں کی موت نصیب ہو جائے تو نعمت عظمیٰ ہے. یہ دعا کر لو، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ، میرے لیے اپنی راہ میں شہادت مقدر فرما دے، اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما دے. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ شریف میں مستقل رہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے. جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ اگر یہ یہاں میرے پاس رہتا تو زیادہ نفع میں رہتا. یہ عام مجدد کی بات ہے، حضرت حکیم الامت کی، کہ اگر یہ یہاں میرے پاس رہتا تو زیادہ نفع میں رہتا. یہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی سمجھ کی توفیق ہوتی، پھر مدینے میں کچھ اور ہی انوار نظر آتے. مکہ مدینے میں قیام برکت کی چیز ہے، مگر اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے. غیر اختیاری ذکر موجب قرب نہیں. ایسا ذکر جو غیر اختیاری ہو، خود بخود زبان سے جاری ہے، وہ اس سے اللہ تعالی کا قرب نہیں ملتا. پارک میں جنوبی افریقہ کی ایک خاص چڑیا جس کی بولی پر کئی سال پہلے ازوارا نے فرمایا تھا کہ یہ حق تعالی کہتی ہے. سنا میرا سب نے، کسی کو اس کا احساس نہیں تھا. حضرت والا کے توجہ دلانے پر سب کو احساس ہوا کہ واقعی یہ بالکل صاف حق تعالی کہتی ہے. وہی چڑیا پارک میں بول رہی تھی تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کیا کہتی ہے. مولانا منصور صاحب نے عرض کیا، حضرت والا نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ حق تعالی کہتی ہے. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری ذکر موجب قرب نہیں، کیونکہ اس کی بولی یہ ہے. ارادہ کر کے اپنے اختیار سے ذکر کرو، کہ اللہ راضی ہو جائے. غیر اختیاری غیر اختیاری ذکر پر ثواب نہیں ملتا, ارادی اور اختیاری عبادت پر ثواب ملتا ہے. بعض اشخاص ایسے ملے کہ بیٹھے ہیں اور بلا ارادہ گردن ہل رہی ہے, لا الہ الا اللہ. میں نے کہا کہ تمہاری گردن تو گردان کرنے لگی, یہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا منصور اخ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں گردان کے لفظ سے بہت لطف آیا ہے. آج کل ہر وقت ذکر کرنے سے مزاج غیر معتدل ہو جاتا ہے. خوب سن لو بھائی, جتنا شیخ ذکر بتائے اتنا ہی کرو, اس سے زیادہ کرنے سے مزاج غیر معتدل ہو جاتا ہے, یعنی اس میں اعتدال نہیں رہتا. اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کا مزاج غیر معتدل ہو جائے. کوئی مشفق باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اتنی خدمت کرے کہ اس کا مزاج غیر معتدل ہو جائے, یعنی نفسیاتی ہو جائے, غصہ کرنے لگے, چڑچڑاپن پیدا ہو جائے, ہر ایک سے لڑنے کو دوڑے, یا رات کی نیند غائب ہو جائے. تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کا مزاج غیر معتدل ہو جائے. کوئی مشفق باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اتنی خدمت کرے, کوئی مشفق باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اتنی خدمت کرے کہ اس کا مزاج غیر معتدل ہو جائے. اولیاء اللہ ہمیشہ معتدل المزاج بنائے جاتے ہیں, یعنی اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج معتدل ہوتا ہے, ایسے مغلوب نہیں ہو جاتے, الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے. جب مزاج میں اعتدال نہ رہا تو اخلاق بھی غیر معتدل ہو جائیں گے. جب مزاج میں وہ اس کی اعتدال نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے تمام اخلاق تمام باتیں وہ بھی ان میں بھی اعتدال نہیں ہوگا. اس لیے جو تجربہ کار مشائخ ہیں وہ زیادہ ذکر و وظیفہ نہیں کراتے, بس مقررہ اوقات میں جو ذکر ہے اس کو کر لیں. اب یہ زمانہ ہر وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے. بعض لوگوں اس کو فوٹو کاپی کرا کے ہمارے بعض دوست اپنے پاس رکھیں جو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. بس مقررہ اوقات میں, اس لیے جو تجربہ کار مشائخ ہیں وہ زیادہ ذکر اور وظیفہ نہیں کراتے, بس مقررہ اوقات میں جو ذکر ہے اس کو کر لیں. اب یہ زمانہ ہر وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے فرما رہے ہیں, اب یہ زمانہ ہر وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے. یہ حضرت کے مجتہد ہونے کی دلیل, ایسا کوئی شیخ اس طرح کہتے ہوئے ڈرتا ہے, مگر حضرت نے جو بات امت کے لیے مفید تھی اسی کو فرماتے تھے. اب یہ زمانہ ہر وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے. ہر وقت ذکر کرنے سے آج کل خشکی بڑھ جاتی ہے, نیند میں کمی آ جاتی ہے. پہلے زمانے کا ذکر وظیفہ اس زمانے میں نہیں کرایا جا سکتا. پہلے زمانے میں اتنا خون ہوتا تھا کہ ہر مہینہ خون نکلوانا پڑتا تھا, اور اب خون کی اتنی کمی ہے کہ خون چڑھوانا پڑتا ہے. اس وجہ سے شیخ سے پوچھ لو کہ کتنا وظیفہ پڑھیں, اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ کچھ طبیب بھی ہو کہ جس صحت جسمانی کی حفاظت کا بھی اسے تجربہ ہو. جن کا مزاج غیر معتدل ہو گیا وہ بیوی بچوں سے لڑنے لگے, گاہکوں سے لڑنے لگے, دکان فیل ہو گئی, معاش کے بغیر مفلس اور پریشان ہو گئے. ایسے کہ حضرت والا نے وہاں ایک صاحب کو دیکھا تھا, پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ ذکر اتنا کرتے تھے کہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے, بند کرنے سے ہر وقت ذکر کرتے تھے. وہ لاہور میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے, وہ حکیم امین احمد صاحب کے بھائی تھے, پتہ نہیں ہے زندہ ہے, بہت بوڑھے تھے تبھی. تو وہ دیکھا حضرت والا نے کہ ہونٹ چل رہے ہیں, حضرت سے بحث ہونے کے لیے درخواست کی تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ کچھ ذکر وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ کہنا جی حضرت میں تو ذکر کرتا رہتا ہوں. کہنا کیا ہر وقت کرتے ہو؟ کہاں حضرت ہر وقت ذکر کرتا ہے. میرے تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو, تو میں ہر وقت تر رکھتا ہوں اور وہ ہر وقت ہی ذکر کرتا ہوں. تو حضرت فرمایا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہتے حضرت غصہ تو بھی ناک پہ رکھا رہتا ہے. ذرا سی بات بھی مردوی کے خلاف ہوئی میں لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. بہت اچھا. اور تو حضرت فرمایا اور کیا؟ اور بیوی بچے آپ کے کہتے ہیں بیوی بچے بھی میرے غصے کی وجہ سے پریشان ہیں, مگر میں تو اللہ کا نام لیتا ہوں, میں اس کو جو ہے اسی وجہ سے تلاوت بھی کرتا ہوں اور دوسرے اذکار بھی کرتا ہوں, اور لا الہ الا اللہ کا ذکر تو ہر روز رہتا ہے. اور میں جب دفتر جاتا ہوں یہاں تک وہ ہے کہ اس وجہ بہت کمال کی بات مجھے ہے کہ میں جب کوئی دفتر جاتا ہوں اور مجھے کوئی سلام کر لیتا ہے, سائیکل پہ میں ہوتا ہوں, کوئی سلام کر لیتا ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے, میں بجائے جواب کے اس کو گالی دیتا ہوں, ماں بہن کی گالی دیتا ہوں. ٹھیک ہے تو بھائی کہ وہ آدمی تمہیں کچھ کہتا نہیں, اس سے نہیں ہوتا, مارتا نہیں ہے, کر نہیں ہے تو تمہیں آہستہ سے گالی دیتا. آپ یہ آہستہ سے دے رہے ہو اور ذکر کرتے رہو, پھر وہ زور زور سے بھی گالی دینے لگو گی اور پٹائی ہونے لگے گی. کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. میں نے کہا حضرت والا میں کہ ہرگز میں بیعت نہیں کروں گا, پہلے یہ ذکر جو تم کر رہے ہو سب ملتوی کرو اور مجھے ایک مہینے کے بعد مجھے لکھو کہ تمہاری کیا حالت ہے. تو انہوں نے ایک مہینے کے بعد پھر حضرت کو بتایا کہ حضرت اس سے بھی بہت کمی ہو گئی اور سب میرے گھر والے بھی خوش ہو گئے اور مگر اب بھی وہ جو ہے میں غصہ باقی ہے. حضرت فرمایا کہ ابھی بالکل ذکر ملتوی رکھو. کوئی تقریباً چار مہینے تک حضرت نے ان کو ذکر نہیں کرنے دیا. چار مہینے کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت بالکل غصہ آنا سب بند ہو گیا, خوب سو رہا ہوں اور جتنی بھی باتیں تھیں لڑنے جھگڑنے والی سب ختم ہو گئی. تو پھر حضرت والا نے ان کو پھر جو حضرت تشریف لائے تھے لاہور دوبارہ وہ پھر آئے تھے, پھر ان کو بیعت فرمایا. مگر اس طرح بیعت نہیں کیا کہ تم بہت ذاکر شاغل ہو کہ فوراً میں بیعت کر لوں. یہ حضرت کے اجتہاد, اس کا اجتہاد ہے, حضرت کے مجتہد ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے. اس وقت اور تو ہیں لیکن یہ بارہ تسبیحات جو کہ عام بتائی جاتی ہے, بارہ تسبیحات اور ایک پارہ کم سے کم تلاوت, بلکہ تین تین بارے بتائے جاتے تھے, اور درود شریف, مناجات مقبول, یہ سب چیزیں حضرت والا نے سب کو مختصر کر دیا. پہلے ایک ہزار لا الہ الا اللہ حضرت خود بتاتے تھے 1992 کے بعد میں بھی, اور 500 دفعہ اللہ اللہ کی تسبیح بتاتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت والا نے جب دیکھا کہ غیر معتدل ہو رہے ہیں اس کو کم کر دیا, تین تین تسبیح کر دی تھی. اس کے بعد پھر اور کم کر کے ایک ایک تسبیح کر دی. سال ہر سال سے وہ جو حضرت کے سالکین کے لیے اور خواتین کے لیے جو وہ ہے کیا تھا معمولات ہیں, اس میں لکھوا بھی دیا تاکہ کوئی اس میں غلط فہمی میں نہ رہے. کوئی ذکر زیادہ کرتا تھا تو حضرت سخت اسے منع فرمایا, اس ناراض ہو جاتے تھے کہ جتنا شیخ ذکر بتا دے وہی کافی ہے آدمی کو اللہ تک پہنچنے کے لیے, اس سے زیادہ کرو گے تو تم اپنی مرضی پہ چلو گے تو بجائے فائدے کے پھر نقصان ہو جائے گا. ایک صاحب تھے حضرت کے خلیفہ بھی تھے, پتہ نہیں بےچارے بہت بیمار ہو گئے تھے, تو وہ بتایا کہ حضرت میں حضرت پہلے کسی اور شیخ سے بیعت تھے, حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت سے عرض کیا کہ میں حضرت ایک تسبیح بتائی ان کو, انہوں نے کہا کہ میں تو 30,000 دفعہ اللہ اللہ کرتا ہوں، 30,000 دفعہ، اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. حضرت فرمایا اچھا 30,000 دفعہ، نہ مجھے غصہ آتا ہے، نہ نیند میں کمی ہے، نہ کچھ ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، 30,000 دفعہ تو اللہ اللہ کرتے ہو، شرعی پردہ بھی کرتے ہو. کہتے نہیں حضرت، میرے سامنے عورتیں آ جاتی ہیں تو نگاہ جھکا لیتا ہوں، دیکھتا نہیں ان کو. میرے حضرت فرمایا یہ شرعی پردہ ہے، تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ تو تمہیں دیکھ رہی ہیں. کہنے تمہیں ذکر تو اتنا زیادہ کرتے ہو، اور جو شریعت کے حکم ہے اس پر عمل کے، گناہ سے بچنے کی ویسی توفیق نہیں، تو ایسے ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے لگے. بس خیر، انہوں نے اس کا تو کہا کہ میں پردہ بھی کروں گا، اور ذکر بڑھانے کے لیے کہا. حضرت والا نے فرمایا کہ ہرگز میں آپ کو اجازت دیا، 30,000 کا ذکر کیا، دو تسبیح بھی نہیں بتاتا، بلکہ یہ جو کام ہے گناہوں سے بچنے کا، کہ گھر میں ٹی وی ہے، ٹی وی بھی گھر میں تھا. فرمایا کہ ٹی وی گھر میں رکھا ہوا ہے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، اپنی نگاہ جھکا لیتے ہو، اور گھر میں ٹی وی بھی دے، اور بچے دیکھتے ہیں، دوسرے دیکھتے ہیں، گناہگار تو آپ ہو رہے ہیں. اس کی جو احکام شریعت کے فرض ہیں اس کو تو تم کر نہیں رہے، اور نفل میں اتنا زیادہ. تو بہت انہوں نے چاہا بھی، حضرت نے بڑھانے دیا. چار تسبیحات جو میں نے بتائی ہیں، بس یہ کرو، باقی دوسری محنت کرو گناہوں سے بچنے کی. گھر سے ٹی وی نکالو، عورتوں سے حکم کر دو کہ میرے سامنے نہ آئے، پورے خاندان کی، تب سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہیں. ورنہ یہ 30,000 تسبیحات روزانہ کی، اس سے نجات نہیں ہوگی. نجات تو گناہوں سے بچنے پر ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب کی آواز تو ویسے ہی کڑک ہے. اللہ تعالیٰ خوب اچھی صحت عطا فرمائے. بس بات کرو. یہاں یہ خطوط کے بعض دفعہ جوابات پتہ نہیں 2 مہینے سے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ، خط دے کے چلے گئے، پھر آ کے لیتے بھی نہیں. تو اب بس 15 دن تک تو ہم رکھیں گے خطوط، اور باقی ضائع کر دیں گے. آج اور کل میں دیکھ لیجئے، جن صاحبان کے یا دیکھ لیں کس کے خط ہے، یہاں سے لے لیں، ورنہ پھر ہم ضائع کر دیں گے. ہمارا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے مطلب یہ کہ تو ایسا ہی ڈاکٹر سے آپ حال کہہ کے چلے جائیں، اور دوا وہ دے، اس کو کوئی اطلاع ہی نہ کریں کہ میں نے کی یا نہیں کی، فائدہ پھر کیا؟ اس کا بھی وقت ضائع ہوا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوا. ٹھیک، اس لیے آپ یہاں دیکھ لو، سامنے جواب شدہ خطوط لکھا ہوا ہے، جن صاحب کے ابھی ہو لے لیں، کل تک پرسوں تک انشاءاللہ اور خطوط آ جائیں گے. تو میں تو ابھی بھی تھا، دوسرے کام میں لگا ہوا تھا، خطوں کے جواب کا کام میں دیر ہو گئی. انشاءاللہ آپ جلدی جو ہے دے دیں گے. دراصل وہ ماں باپ ہی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ ہی کو دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. اور اس کو دینے والوں کی بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں ان کے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں بچے کی توسط سے، تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے.
کیا خواب دیکھا؟ کل فجر سے پہلے میں نے دیکھا، فجر سے پہلے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوئے، شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہیں، اور سر سے پیر تک ماشاءاللہ ایسی نور کی بارش ہو رہی ہے، اور چہرہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا نظر آ رہا ہے، اور چند لوگ سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں، چند لوگ الٹے ہاتھ پہ، سب نے وائٹ شلوار قمیض پہنا، ان کی جسم سے روشنی نکل رہی.
سیدھے ہاتھ
ہاتھ پہ بیٹھے ہیں
الٹے ہاتھ پہ لوگ بیٹھے ہیں, دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں, اور ان کے جسم سے بھی نور کی روشنی نکل رہی ہے, اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ اسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں نا, اور پھر اٹھا تو الحمدللہ فجر کا وقت تھا, اور ایسے نور کی آپ کے چہرے سے ایسی نور کی بارش ہو رہی تھی, اور لباس سے بہت خوبصورت ماشاء اللہ بالکل
ایسا ہی کر دے ماشاء اللہ بہت اچھا خواب.
حضرت کے دستے مبارک میں تکلیف ہے, سب مسافہ نہ کریں.